الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبروں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر چلے گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف فساہما فکان من المدحضین پھر آپ نے قرآن اندازی میں شرکت کی بس آپ ہار جانے والوں میں سے ہو گئے فالتقمہ الحوت وہو ملیم آپ کو مچھلی نے نگل لیا اس حال میں کہ آپ ملامت کرنے والے تھے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نینوا کی بستی میں رہنے والی ایک قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور ان کی محنت جدوجہد اور دعوت کے باوجود اہل نینوا حضرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو آپ نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر تم نے میری بات کی طرف توجہ نہیں کی تو 3 دن کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا پہلا دن گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن داخل ہو گیا لیکن نہ قوم میں کوئی تبدیلی نظر آئی نہ اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کے کچھ آثار ظاہر ہوئے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی طرف سے عذاب کا اعلان کر دیا ہے اور ممکن ہے کہ مصلحت خداوندی اس وقت عذاب کے نہ بھیجے جانے میں ہو, اور اگر عذاب میرے قول کے مطابق 3 دن کے بعد نہیں آیا تو میری قوم کفر میں اور زیادہ پختہ ہو جائے گی اور میری شرمندگی بھی ہوگی. تو اس خیال کے پیش نظر اس بستی سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے ان کے چلے جانے کا وہ لفظ ہے ابقا. ابقا کا معنی جبکہ غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے. تین دن تک انتظار نہیں فرمایا, اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی اجازت کے بغیر مایوس ہو کر بستی سے چلے گئے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبروں میں سے تھے اور اس وقت تک کو یاد کرو جب وہ بھاگ کر چلے گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف. یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا لیکن آدمی کا جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اسی کے مطابق دوسری طرف سے عتاب اور خفگی کا اظہار ہوتا ہے. چلے گئے, راستے میں ایک دریا آیا, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی رک گئی, آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتی. تو بعض تفسیری روایات کے مطابق کشتی میں جو حضرات تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس کشتی میں کوئی مجرم آدمی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اور بعض تفسیری روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کشتی میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ آیا ہے اور وہ میں ہوں, لہذا جب تک اسے اس کشتی سے باہر پھینکا نہ جائے اس وقت تک یہ کشتی چلنے والی نہیں. پیغمبر خوبصورت بھی ہوتا ہے, خوب سیرت بھی ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ ایسا شخص مجرم کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے ہی سے قرآ اندازی طے پائی کہ چٹھی ڈالو, لاٹس ڈرا کرو, اس میں سے نام اٹھاؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ شخص کون ہے. یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآ اندازی سے نہ کسی کا حق ثابت ہو سکتا ہے نہ کسی کو اس کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے. ہماری شریعت مطہرہ میں کسی کے جرم کو ثابت کرنے کا طریقہ کسی کے حق کو ثابت کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. دعوے دار اپنا دعویٰ کسی قاضی کے پاس لے جائے، کورٹ میں لے جائے، اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ بینہ پیش کرو، یعنی شرعی گواہ پیش کرو. اگر وہ گواہ پیش کر دے تو اس کا حق ثابت ہو گیا، دوسرا شخص مجرم. اور اگر دعویٰ کرنے والا گواہ پیش نہ کر سکے تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا کر انکار کر دو، اگر وہ قسم کھا کر انکار کر دے تو وہ بری ہو جائے گا، اور قسم کھانے سے وہ انکار کرے تو جرم ثابت ہو جائے گا. یہ ہے طریقہ. کسی کو اس واقعے سے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اگر دو شخص کا قضیہ ہمارے پاس آئے اور ایک شخص یہ کہے کہ ان کے ذمے میرے 500 پاؤنڈ ہے، اور دوسرا شخص یہ کہے کہ نہیں میرے ذمے تو ان کے 500 پاؤنڈ نہیں ہے، تو فیصلے کا طریقہ ہم یہ اپنا لیں کہ دونوں کی چٹھی ڈالو، جس کی چٹھی نکلے اس کا حق ہے، جس کی چٹھی نہ نکلے وہ مجرم ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن اندازی سے نہ کسی کا حق ثابت ہوگا نہ کسی کا جرم ثابت ہوگا، اس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا گیا. اچھا، پھر قرآن اندازی کہاں ہوگی؟ قرآن اندازی وہاں ہوگی جہاں ایک شخص کے پاس ایک سے زیادہ جائز شکلیں ہیں، اور ان جائز شکلوں کے بارے میں آپس میں اختلاف ہو جائے، اور آپس کے اختلاف کے بعد بھی کوئی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے. مثال کے طور پر یہاں سے لندن جانا ہے کسی کام کے لیے، اور تین بھائی ہیں، ان تینوں بھائیوں کا اختلاف ہو جائے، ایک یہ کہے کہ ریل میں چلے جانا چاہیے، دوسرا یہ کہے بس میں جانا چاہیے، تیسرا کہے کار میں جانا چاہیے، تو تینوں طریقے جائز ہیں. اس میں کسی کے حق کو ثابت کرنا یا کسی کے جرم کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہے. اب جب تینوں کا اختلاف ہو گیا تو تینوں آپس میں ایک دوسرے کی رنجش اور ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اختلاف سے بچانے کے لیے تینوں میں سے ایک نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، چٹھی ڈالو، ایک چٹھی میں ریل گاڑی لکھو، دوسری چٹھی میں کار لکھو، تیسری چٹھی کے اندر بس لکھو، جس کی چٹھی نکل آئے اس پر عمل کریں گے. یہ ہے قرآن اندازی. کہ ایک شخص کے پاس کئی جائز شکلیں ہیں، ان جائز شکلوں میں سے کون سی شکل اختیار کی جائے اس کے لیے قرآن اندازی ہوگی، ورنہ کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے مثال کے طور پر قتل ہوا اور تین آدمیوں پہ الزام لگے، شک ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اب آپ کہیں کہ قرآن اندازی کر لو، اس میں قرآن اندازی نہیں. کسی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے، کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کی ضرورت ہے، اور گواہی کے نہ ہونے کی شکل میں جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس سے قسم کا مطالبہ کیا جائے گا. خیر، اس صورت میں چونکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خود ہی مجرم سمجھ رہے تھے کہ قصور میرا ہی ہے اور جانتے تھے، اور وہ لوگ ان کی اس رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس وجہ سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، قرآن اندازی کر لو، اور انہیں دل میں یقین تھا کہ نام میرا ہی نکلے گا. یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں ہوں اور دوسرے کہہ رہے تھے میں نہیں ہوں، یونس علیہ السلام نے خود ہی یہ رائے دی. اور قرآن کہتا ہے کہ فساہما، آپ قرآن اندازی میں شریک ہو گئے. اب قرآن اندازی کی شکل جو ٹھہری وہ یہ تھی کہ ہر شخص ایک ایک تیر لے لے اور تیر کے اوپر اپنا نام لکھے، کشتی میں جتنے حضرات تھے، اور تیر کو پانی میں پھینک دیا جائے، جتنے تیر ڈوب جائیں وہ لوگ جرم سے بری، اور جس کا تیر نہ ڈوبے وہ مجرم. سب نے اپنے اپنے تیر پھینکے، سب کے تیر ڈوب گئے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تیر پھینکا تو تیر اوپر پانی میں تیرنے لگا. تو قرآن کہتا ہے کہ فساہما، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اندازی میں شرکت کی، فکان من المدحدین، آپ ہارنے والوں میں سے ہو گئے، آپ ہار گئے. اب
چھلانگ لگائی آپ نے, پانی میں چلے گئے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے پہلے سے انتظام فرمایا تھا, ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. فلتقمہ الحوت, آپ کو مچھلی نے نگل لیا. وہ ہوا ملیم, اور آپ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ پر, افسوس کر رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے حکم کے بغیر, اشارے کے بغیر ہی میں مایوس ہو کر کے بستی سے نکل آیا. اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور تین تین اندھیریوں میں گھرے ہوئے ہیں. فنادا فی الظلمات, یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اندھیریوں میں گھرے ہوئے تھے. ایک رات کی اندھیری, رات کا اندھیرا, ایک سمندر کا اندھیرا, اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ نے فرمایا لا الہ الا انت, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سبحانک آپ کی ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی قصور واروں میں سے ہوں, میں ہی قصور واروں میں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, لیکن ان سے جب فرض واجب وغیرہ تو بہت اونچی بات ہے, ادب آداب کے خلاف بھی کوئی کام ہو جائے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں متنبہ فرماتے ہیں, اور وہ بھی ان کی شان بہت اونچی ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ بہت قریب کا تعلق ہوتا ہے, تو شرمندگی کی وجہ سے ادب کے خلاف کسی کام کے کرنے کو بھی اپنے لیے قصور ہونا سمجھتے تھے کہ ہم قصوروار ہیں. عربی میں کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, حسنات الابرار سیئات المقربین, مقرب جو ہیں اللہ تعالی کے بہت ہی قریبی برگزیدہ بندے, اور ابرار کا درجہ نیچے والا ہے نیک لوگ. تو عربی میں ایک مقولہ ہے سمجھانے کے لیے کہ ابرار لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں, جنہیں ابرار لوگ نیچے درجے کے نیک لوگ نیکیاں سمجھتے ہیں, مقربین کی نظر میں وہ بھی برائیاں ہوتی ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہم نے کر دیا. بہت احتیاط فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فوراً متنبہ فرماتے ہیں جس کا جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کوئی دور کا شخص ہو, وہ ہماری عیادت کے لیے ایک مرتبہ آ گیا دو مہینے کی حلالت میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عیادت کر لی, اور جو قریب کا آدمی ہے وہ دو مہینے کے لیے مسلسل آیا ایک دن نہیں آیا, تو فوراً شکایت کہ آپ کو تو ہم سے تعلق ہی نہیں ہے, اور اسے بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے تعلق کا حق ادا نہیں کیا. یہ کیوں؟ وہ یہ تعلق اور قرب کی بنیاد پر. اب مچھلی نے انہیں نگل لیا, اور نگل لیا اور یہ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہر جگہ آپ کی حکومت چلتی ہے, آپ ہی اس مصیبت سے مجھے نجات دلا سکتے ہیں, آپ کی ذات بے عیب ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. انی کنت من الظالمین, قصور وار تو میں ہی ہوں. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستجبنا له فنجیناہ من الغم, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین, اور ہم پر کامل یقین رکھنے والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. مصیبت میں جو پڑتا ہے اور مصیبت میں پڑنے کے بعد تمام اسباب سے مستغنی ہو کر پورے یقین کے ساتھ جو ہمیں پکارتا ہے, ہم اسی طرح انہیں نجات دیتے ہیں. یہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ میں بڑی بشارت ہے مؤمنین کے لیے, یقین رکھنے والوں کے لیے, کہ یہ معاملہ ہمارا فقط ہمارے پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. جو بھی ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, ہم پر اعتماد کرتا ہے, توکل اور بھروسے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے, نفع نقصان کا مالک ہمیں ہی سمجھتا ہے, تو ہم اسے بھی نجات دیں گے جیسے ہم نے ہمارے پیغمبر یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس دعا کو پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اجتماعی یا انفرادی مصیبت کے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ورد رکھنا چاہیے, اس سے اللہ تعالی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں. جن حالات سے ہم اس وقت دوچار ہیں, میری آپ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس آیت کا کثرت سے ذکر کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انشاءاللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کے مسائل ضرور حل ہوں گے. اب جیسے ہی انہوں نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف رجوع کیا, اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی سمندر کے کنارے پر آئی اور سمندر کے کنارے پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینک دیا. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ ہی نے کی. اب مچھلی کے پیٹ کی گرمی, کئی دنوں سے فاقہ, پینے کو پانی نہیں, اس وجہ سے حضرت کی طبیعت مزمحل ہو چکی تھی طبیعت حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے. مچھلی نے یوں باہر پھینکا تو نیم مردہ وہاں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا یونس پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ بنتا للبث فی بطنہ, تو مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا الی یوم یبعثون, اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے, یعنی قیامت کے دن تک. یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی بھی اتنی لمبی عمر والی تھی کہ قیامت تک زندہ رہنے والی تھی کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں, مراد اللہ تعالی کی یہ ہے کہ مچھلی تو اپنی عمر جتنی بھی تھی اتنی عمر پا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتی, لیکن ہمارے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچاتے نہیں بلکہ وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں ختم ہو جاتا اور پھر اس کے بعد مچھلی بھی ختم ہو جاتی. گویا یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتا, وہ اس کی قبر بن جاتی. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم, ہم نے اسے میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے, مزمحل کی طبیعت. اب جیسے ہی باہر اس سمندر کے کنارے پر آئے, چٹیل میدان, وہاں کوئی درخت کا نام نہیں اور یوں بھی کنارے پر درخت نہیں ہوتے سمندر کے کنارے پر. اب اگر یہ یہاں پڑے رہتے ہیں تو نمبر ایک, دھوپ کی گرمی کی شدت سے ان کو تکلیف پہنچتی, اس لیے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی چمڑی بھی بالکل نازک ہو چکی تھی اور بال بھی سارے گر گئے تھے. اب جو ہے مچھر آتے, مکھیاں آتی, سورج کی تپش جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے کے بعد کیا, وہ یہ کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, ہم نے اس پر بیلدار درخت اگایا. بیل دار درخت سے مراد وہ درخت ہے جس کا تنا نہیں ہوتا, اور حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جس درخت کا تذکرہ ہے وہ کدو کا درخت تھا, دودی. اب یہ بیل کے جو درخت ہوتے ہیں جس کو گجراتی میں ویلا کہتے ہیں, وہ کھڑا تو رہ نہیں سکتا, اب جب کھڑا نہیں رہ سکتا تو اس کے پتوں سے سایہ کیسے ہوگا؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے مچھلی کے پیٹ میں جس پیغمبر کو زندہ رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے جس پیغمبر کو باہر چٹیل میدان پر دوبارہ پھینکا، کیا وہ خدا اس پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ بیل کے اندر بھی وہ طاقت پیدا کر دیتا کہ وہ کھڑا ہو جائے؟ یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی ایسا پتھر ہوگا یا کوئی دوسری کوئی چیز ہوگی جس کے اوپر یہ بیلدار درخت چڑھا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے سایہ ہو رہا تھا. بہرحال یہ پتے تھے جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ پہنچا. اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالی نے مسخر کر دیا، وہ دو وقت آتی تھی اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے قریب کھڑی رہ جاتی تھی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے تھے. جب تک آپ کی طبیعت بحال نہیں ہوئی اس وقت تک اللہ تعالی نے اس کا انتظام فرمایا. اور پھر جب یہ ٹھیک ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں اطلاع کی کہ آپ جب تشریف لے گئے آپ کے وعدے کے مطابق تیسرے دن کے ختم ہونے پر ہم نے آپ کی قوم پر عذاب کے آثار بھیجے اور آپ کی قوم ہماری طرف متوجہ ہو گئی، دل سے ایمان لے آئی اور آپ کی تلاش میں نکلی کہ یونس کہاں ہے، ہم ان کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کرتے ہیں. آپ کو نہ پانے پر انہوں نے اپنے طور پہ جو ایمان قبول کرنے کا طریقہ سمجھ میں آیا کر لیا، مجمل جنرل ایمان، کہ اللہ آپ کے پیغمبر یونس کو ہم پیغمبر مانتے ہیں اور آپ کی طرف سے جتنی چیزیں لے آئے ہیں وہ سب مانتے ہیں، ایمان لے آئے اور ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا. یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی خصوصیت ہے کہ عذاب آنے کے بعد جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بچ گئی. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. جب وہ ایمان لے آئے عذاب دیکھنے پر تو ہم نے ان سے دنیا کی دنیاوی رسوائی کے عذاب کو ہٹا دیا. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم تو ایمان قبول کر چکی ہے، اب آپ جائیے وہاں اور انہیں تعلیم دی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے انہیں 100,000 کی طرف بھیجا یا وہ اس سے بھی زیادہ تھے، 100,000 کی طرف بھیجا یا وہ اس سے بھی زیادہ تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100,000 سے زیادہ کا مطلب یہ کہ وہ 120,000 تھی. ترمذی شریف کی حدیث. یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم خبیر ہے اور یہاں جس انداز سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 100,000 کی طرف بھیجا یا 100,000 سے بھی زیادہ تھے، شک کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کو تو یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسر کو حذف کر دیا جائے، جیسے ہم بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو راؤنڈ فگر کو بولتے ہیں، تو 120,000 کا اگر راؤنڈ فگر لیا جائے تو 100,000 بنتے ہیں اور راؤنڈ فگر نہ لیا جائے تو 100,000 سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ 100,000 تھے اگر راؤنڈ فگر لیا جائے یا یہ کہ 100,000 سے زیادہ تھے، یعنی 120,000 تھے. اور دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ او جو ہے یہ شک کے لیے نہیں آیا ہے، کہ ایک لاکھ تھے یا ایک لاکھ سے زیادہ، بلکہ بل کے معنی میں، یعنی بل کے، کہ ہم نے ان کو ایک لاکھ کی طرف بھیجا، نہیں نہیں بلکہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ بات ہم سے ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا کہ اگر تم دیکھتے تو تمہیں ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے کچھ زیادہ نظر آتے. اس لیے کہ ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ افراد کھڑے ہوں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کتنا اندازہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ تقریباً ایک لاکھ سے کچھ زیادہ معلوم ہو رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے علم میں تو یہ بات تھی کہ کل 1,20,000 تھے، جسے کہ ترمذی شریف میں بتلایا گیا ہے. یہ شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ تین جواب اس کے دیے گئے. فآمنوا، پس وہ سب کے سب ایمان لے آئے. اجمالی ایمان تو پہلے سے لے آئے تھے، پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد تفصیلی ایمان لے آئے. اور فمتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو انہیں ہم نے ایک وقت مقررہ تک دنیا میں زندہ رکھا اور انہیں خوب فائدہ دیا. اس لیے کہ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے دنیا میں بھی راحت اور چین عطا فرماتے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے، اور آخرت کی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عیش دیتے ہیں. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا سلسلہ جو سورہ صافات میں چل رہا تھا وہ یہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے. اور اب آخری رکوع کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ شرک کا رد فرمائیں گے اور توحید کو ثابت کریں گے. آئندہ ہفتے کی نشست میں انشاءاللہ مزید عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.